ندائے خلافت مجھے ہے حکم آزاں، اور زمانہ گواہ ہے کہ ان ناموں کے ساتھ ایک شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے، مرزا ایوب بیگ صاحب اس وقت تشریف لا رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے لائیو اداریہ ہوگا۔ قومی و عالمی منظرنامہ، تشریف لاتے ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزیز رفقاء گرامی اور احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب معمول میری ذمہ داری ملکی اور بین الاقوامی حالات پر تبصرہ اور اپنی خیالات کا اظہار کرنے کی لگی ہے۔ یہ عرض کر دوں کہ دنیا اگرچہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوئی کہ 35-40 منٹ میں اس کے معاملات کا احاطہ کر لیا جائے۔ لہذا جن خطوں میں، جن ممالک میں، جن قوموں کے درمیان جنگ ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، صرف انہی کا ذکر ہو سکے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ اندرونی حالات کے بارے میں اپنی رائے دوں گا۔ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، آپ کو 100% سے بھی برا لیں، آپ کو اس سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اور کبھی مجھ سے پوچھ لینے کا بھی حق ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اس خطرے کا ذکر کروں گا جو تمام امت مسلمہ کو فوری طور پر اور انتہائی خطرناک انداز میں لاحق ہے، یعنی اسرائیل اور یہودی قوم۔ اسرائیل کم آبادی والا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو جغرافیائی لحاظ سے مسلمان عرب ممالک میں گھرا ہوا ہے۔ اسرائیل کا آغاز سے ہی ایک ایجنڈا ہے، وہ اپنی سرحدوں کو بڑھا کر گریٹر اسرائیل کو مارز وجود میں لانا چاہتا ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا بلا استثناء، یہ بلا استثناء پر ذرا غور فرمائیے، بلا استثناء اس کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے حوالے سے اس کی مدد اور تعاون کر رہی ہے۔ امریکہ، یورپ اور بھارت اور دوسرے بہت سے ممالک یہ مدد شعوری طور پر اور بلا واسطہ کر رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا جس میں تمام مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، غیر شعوری طور پر اور بالواسطہ اسرائیل کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ آپ شاید یہ بات تسلیم نہ کریں کہ ساری دنیا یہ کیسے کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ یوں کہ امریکہ، یورپ وغیرہ بالا دست قوتیں ہیں، اور وہ اپنے زیر اثر، زیر کنٹرول ممالک سے غیر اعلانیہ طور پر ایسے افعال سرزد کرواتے ہیں جن سے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو۔ روس اور چین جیسی قوتیں گریٹر اسرائیل کے قیام کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتی، لہذا وہ اس کی زیادہ مخالفت نہیں کرتے، اور ان کی مخالفت نہ کرنا بھی اسرائیل کی حمایت میں جاتا ہے۔ مسلم عرب کے بے حس حکمرانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں آؤ گے تو ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے، اپنی حکمرانی بچانا چاہتے ہو تو اپنی نکیل ہمارے ہاتھ میں تھما دو۔ عرب حکمران اس پر مطمئن ہیں کہ ان کا آج کا دن خیریت اور عافیت سے گزر جائے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عرب چاہتے ہیں ہم اپنا چال چلن نہ بدلیں، ہم اپنے اتوار نہ بدلیں، اللہ اپنی سنت بدل لے۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کی عادت ہے، وہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ عرب اللہ کو راضی کرنے کی بجائے مغرب اور اسرائیل کو راضی کر کے اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ مصر اسرائیل سے سفارتی تعلقات ایک عرصہ ہوا قائم کر چکا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کا حکا پانی بند کر رہا ہے۔ ابو ظبی نے اسرائیل کے وزیر، یہ ذرا خبر سن لیجئے، ابو ظبی نے اسرائیل کے وزیر توانائی کے ہاتھوں اپنی ایک مسجد کا توسیع منصوبے کا افتتاح کروایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمان کے سلطان قابوس نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یہو کا اپنے ملک میں استقبال کیا ہے اور کہا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل اور سعودی عرب میں محبت کی پینگیں پڑ چکی ہیں اور تعلقات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک خاتون رکن جو حکومتی باجوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پاکستانیوں کو یہودیوں سے اچھے سلوک کا سبق پڑھا رہی ہیں۔ امریکہ اور برازیل یورپ میں اپنے سفارتخانے منتقل کر چکے ہیں جس پر عرب ممالک نے چوں نہیں کی۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر یہودی آبادکاروں کو پہلے خاموشی سے آباد کیا جا رہا تھا، اب اسرائیل اعلانیہ اور بھرپور طریقے سے یہ کام کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اور دنیا خواہی نہ خواہی یہودیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، گویا گریٹر اسرائیل کا قیام اور یہودی مفادات کو ترجیح اول حاصل ہے، باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ اب ذرا ترکی کا معاملہ، جمال خاشق جی جو سعودی عرب نژاد امریکی صحافی تھا، اسے ترکی میں سعودی سفارت خانہ میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک سعودی حکومت، خاص طور پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے خلاف امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضامین لکھتا تھا۔ یقیناً یہ ایک ظالمانہ قتل تھا، ایک ظالمانہ فعل تھا، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جمہوری دور میں ہی نہیں، اسلامی شریعت کے مطابق بھی کسی پر مقدمہ چلائے بغیر اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر اور جرم نہ ثابت ہونے کے باوجود مار دینا قتل ناحق ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکوں گا کہ کیا دنیا میں پہلا صحافی قتل ہوا تھا؟ 2001 سے لے کر اب تک آپ شاید حیران ہوں گے سن کے، دنیا میں کئی ہزار صحافی قتل ہو چکے ہیں پچھلے 18 سال میں، لیکن امریکہ اور یورپ نے طوفان اٹھا دیا اس قتل پہ اور سعودی عرب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، یہ کس حد تک درست ہے؟ در حقیقت اسلام دشمن قوتیں اپنے اس ایجنڈے کی طرف بڑھنے کی خاطر، جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا، عذرات تراش رہی ہیں۔ سعودی حکومت سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ہم یہ تو فراموش نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی وجہ سے امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ عرب کی اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے کا مقصد مسلمانوں کے مرکز میں فساد پھیلانا ہے، پھر یہ کہ سعودیوں کو مزید دباؤ میں لانا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے قیام میں وہ اپنا تعاون اور بڑھا دیں۔ امریکہ اور ایران، امریکہ نے ایران پر پابندی عائد کر دی ہیں، لیکن یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے اور 8 ممالک کو استثناء دے دیا ہے۔ میری ذاتی رائے میں امریکہ اور ایران کے مابین 100 میں سے 99 معاملات میں مکمل اتفاق اور تعاون ہے، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن ایک اختلاف نے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ اس اختلاف نے تمام اتفاقات کو تہبالہ کر رکھا ہے اور وہ ہے ایران کا ایٹمی صلاحیت کے قریب جانا۔ یہاں بھی اسرائیلی مسئلہ ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اسرائیل کے اس غیر منطقی اور فرضی خطرے کو امریکہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تمام اتفاقات اور مفادات کو قربان کرنے کو تیار ہے اور ایران کا دشمن بن کر سامنے کھڑا ہے۔ امریکہ اور چین، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ ایک عرصہ سے نچلی سطح پر جاری تھی۔ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد اس جنگ میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ ٹرمپ کا سیدھا سادہ اور اعلان شدہ موقف ہے کہ سرمایہ اور معاشی قوت کے سامنے کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں۔ معاشی معاملہ ہو تو وہ اخلاقیات تو درکنار، قانون کو روندنے کو بھی تیار نظر آتا ہے۔ اس نے جس طرح عرب ممالک کو اسلحہ فروخت کر کے پیسہ اینٹھا ہے اور دوسرے تمام ممالک کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے کوئی مفاد چاہتے ہو تو پیسہ نکال لو، فری لنچ تو دور کی بات ہے، وہ کسی کوفری پانی دینے کو تیار نہیں۔ بہرحال امریکہ اور چین ٹیکس لگا کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین دوسری معاشی قوت بن چکا ہے، لیکن وہ دنیا میں سر فہرست آنا چاہتا ہے، یعنی سب سے بڑی معاشی قوت بننا چاہتا ہے۔ لہذا مارکیٹ میں دو ہاتھیوں کی جنگ جاری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں 2 سال سے اس پلیٹ فارم سے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کی عالمی سطح پر خصوصاً ہمارے خطے میں ہیبت کم ہو رہی ہے۔ اس وقت یعنی 2 سال پہلے میری اس بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، آج باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے امریکی معیشت کو کافی سہارا دیا ہے، امریکی ہیبت میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجتماع میں امریکہ کو کافی جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جرمنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کو تباہ کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت نے امریکہ کو باولا کر دیا ہے۔ چین کا سی پیک اور BRI، یہ پہلے OBR تھا، ون بیلٹ ون روڈ، اور اب اسے BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے امریکہ کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ ساؤتھ چائنا سمندر اور بحر الکاہل میں چین کے منصوبے امریکہ کو کسی طرح قبول نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ساؤتھ سی میں چائنا بہت تعداد میں، ان گنت تعداد میں مصنوعی جزیرے بنا رہے ہیں، اور وہ امریکہ کو بڑے کھٹک رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ چین کو محصور کرنا اور گھیرنا چاہتا ہے، اور چین پھیلنا چاہتا ہے، لیکن چین امریکہ کی طرح دوسرے ممالک میں ماردار اور ان کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا قائل نہیں۔ البتہ وہ دنیا پر معاشی کنٹرول حاصل کرتا جا رہا ہے، جو ایک دن امریکہ کی عالمی بادشاہت کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات عجب کیفیت میں ہیں۔ اس کی 2 مختلف سمتیں ہیں۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کو بری طرح دبا رہا ہے، ٹرمپ اور اس کی حکومت کے اعلی عہدیدار پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات بھی دے رہے ہیں، اور پاکستان کی ہر قسم کی مالی امداد بھی بند کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس خطے میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اس کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ امر یقیناً ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو مسلسل پسپائی کا سامنا ہے، اور افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے ایک بڑے حصے پر یا ان کا قبضہ ہے یا وہ ان کے زیر اثر ہے، اور وہاں افغان حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ لیکن افغان قوم اس کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہی ہے۔ کچھ اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ 1 جنوری سے لے کر 30 ستمبر تک 9 ماہ میں امریکہ نے افغانستان میں 5213 بم برسائے ہیں۔ اگر کوئی مرنے والے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر ہیں کہ وہ اعداد و شمار ان کا ہو نہیں سکتا۔ بہت بہت پسماندہ علاقے ہیں، بہت غریب لوگ مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، زخمی ہوتے ہیں، وہ گھروں میں لے جاتے ہیں۔ امریکہ اب تک افغانستان میں $882 ارب خرچ کر چکا ہے، لیکن نتائج امریکی نقطہ نظر سے بھی مایوس کن ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان قوم اور پاکستان کے حوالے سے 2 بڑی خطرناک باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ افغان جنگ کی نجکاری کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی انسانی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کوئی جنگ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے۔ بلیک واٹر جیسی تنظیم اس جنگ کو خریدنا چاہتی ہیں۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں زبردست خون ریزی کی جائے گی۔ بلیک واٹر جو داعش سے بڑھ کر قتل و غارت کے قائل ہے، وہ اس جنگ کو خریدنے کے لیے زبردست لابنگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا ماضی بتاتا ہے کہ اگر اسے کسی چھوٹے ملک کے مقابلے میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ سارا غصہ ہمسایہ ملک پر نکالتا ہے، جیسے اس نے ویتنام سے نکلتے ہوئے ویتنام کے ہمسائے کمبوڈیا کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں غلط یا صحیح، تمام امریکی مکمل طور پر متفق ہے کہ ان کی شکست کا باعث صرف اور صرف پاکستان ہے۔ لہذا وہ افغانستان کے ہمسائے پاکستان پر سخت بھرم ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے اور کسی وقت اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہذا پاکستان سے نمٹنا اور اس کی یہ صلاحیت ختم کرنا امریکہ کی ترجیح اول ہے۔ پاکستان سے کمبوڈیا جیسا سلوک کرنا امریکہ کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ ایسی صورت میں بھارت اور اسرائیل جیسے امریکہ کے قریبی دوست پاکستان کی ایٹمی قوت کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ پاکستان کو مکمل طور پر معاف کر دے گا؟ یہ سوچنا بھی حماقت ہے۔ امریکہ پاکستان کے ذریعے آخری کوشش کرے گا کہ افغان طالبان سے مذاکرات ہوں اور اسے یقینی طور پر افغانستان سے نکلنے کا باعزت راستہ مل جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امریکہ افغانستان میں شکست کھا کر اور ذلیل و خوار ہو کر نکلا ہے، بلکہ مذاکرات کے ذریعے کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پر باعزت طور پر فارغ ہوا ہے اور سپریم قوت کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گزشتہ جمعہ کو روس میں امریکہ، افغان طالبان، پاکستان، بھارت اور چین کے افغان مسئلہ پر مذاکرات ہوئے ہیں، وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس سطح پہ پہلے کبھی افغان مسئلے پر مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ میری ذاتی رائے میں افغانستان مسئلے کا حل جلد نکلتے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے حوالے سے مخلص نہیں، اور افغان طالبان کا اپنے اس موقف سے کہ بیرونی قوتیں پاکستان سے نکل جائیں اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ افغانستان کی حکومت بھی جو اس وقت کٹھپتلی حکومت ہے، امریکی افواج کا مکمل انخلاء نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بھی جانتی ہے کہ اگر امریکہ مکمل طور پر نکل گیا تو افغان طالبان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فوجی حل نہیں نکلتا، جیسے کہ توقع ہے کہ نہیں نکل سکے گا، اور مذاکرات بھی مکمل طور پر ناکام ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان پر بھرپور وار اور انداز میں کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 9/11 کے بعد شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی گئی، یہاں قبائلیوں اور فوج کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک توہین رسالت کے واقعات کروائے جائیں گے، کچھ لوگوں کو خود ہی تیار کیا جائے گا، عوام اور فوج کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا مسلمانان پاکستان اس سازش کا بھی توڑ کریں، خاص طور پر حکمران ہوش کے ناخن لیں، ریاست کی رت قائم کریں، لیکن اس کی آڑ میں تشدد نہ کریں اور خوش سلوکی سے معاملات نپٹائیں۔ اس نقطہ پر خود کو فوکس کریں کہ دشمن کو اگر کھلم کھلا حملہ نہ کرنے کی مجبوری ہے تو وہ پاکستان میں شام جیسے حالات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانان پاکستان دشمنوں کی سازش کو بھی ناکام بنا لیں۔ شام کا ذکر آیا ہے تو شام، جس کے بارے میں احادیث میں بہت ذکر ہے، وہاں وقتی طور پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ روس اس حوالے سے کامیاب ہے کہ ابھی تک بشار الاسد دمشق کے تحت پر خون آلود تاج اپنے سر پر سجائے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال شام کی آبادی نصف رہ چکی ہے، شامی بیچارے نصف آبادی ختم ہو چکی ہے، یا تو بیچارے مر کھپ گئے ہیں یا دنیا بھر میں در بدر ہو رہے ہیں۔ عارضی امن اور بشار الاسد کی خونی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ یمن کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، ایران اور سعودی عرب وہاں پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں، دونوں طرف سے مسلمان مر رہے ہیں اور دنیا دلچسپی سے اور خوشی خوشی یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے دل بہت دکھتا ہے، بھارت کشمیریوں پر ظلم 70 سال سے ڈال رہا ہے، لیکن اب بھارت اپنے سیاسی استاد اور ریاستی دہشت گردی میں پارٹنر اسرائیل سے راہنمائی لے رہا ہے۔ جس طرح اسرائیل کہتا ہے کہ اسے فلسطینیوں کی نہیں سرزمین فلسطین کی ضرورت ہے، یہی سبق بھارت نے بھی سیکھ لیا ہے اور وہ اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے کہ کوئی کشمیری زندہ رہے یا نہ رہے، ہمیں یعنی بھارت کو سرزمین کشمیر سے تعلق ہے، لہذا کشمیر میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور وہ انسانیت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ پیلٹ گن سے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، جنازوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے ہمالائی غلطیاں کی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت مسلم لیگ اگر یہ طے نہ کراتی کہ ریاستوں کے والی ریاستوں کے مقدر کا فیصلہ کریں گے یعنی وہ بھارت سے علاج کریں یا پاکستان سے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. پھر ہم نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر دار اندازی کی پالیسی اختیار کر کے دوسری بڑی غلطی کی جس سے جنگیں ہوئیں اور پاکستان کمزور پڑ گیا. چین نے ایک وقت میں پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے گرد آئرن کرٹن یعنی لوہے کا ایک جو تمبو تان لے, کسی مسئلے پر نہ الجھے, کشمیر کے مسئلے کو صرف بیانات کی حد تک زندہ رکھے اور خود کو مضبوط کر لے, خاص طور پر معاشی لحاظ سے مستحکم ہو جائے, اور جب تک وہ بھارت سے کشمیر چھیننے کے قابل نہ ہو جائے کوئی تصادم مول نہ لے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ مشورہ قبول کر لینا چاہیے تھا. پھر یہ کہ ایک اور بھی طریقہ تھا جس سے کشمیر آزاد ہو سکتا تھا. پاکستان اگر اپنے ہاں نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دے دیتا یعنی پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جاتا تو وہ کشمیری جو آج پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اس آج ان کی اس تاریخ میں ایسا ولولہ پیدا ہو جاتا کہ بھارتی افواج اسے کچلنے میں آسانی سے کامیاب نہ ہو سکتی. اب وہ پاکستان کی طرف دیکھے تو کیا دیکھے, ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوتی تو انہیں کوئی اٹریکشن ہوتی. گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیریوں پر آج جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے ہم پاکستانی بھی کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ذمہ دار ہیں. امریکہ اور بھارت کے تعلقات ظاہر بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن امریکہ بھارت کی عملی کارکردگی سے زیادہ خوش نہیں. کچھ عرصہ پہلے محسوس ہوا تھا کہ جیسے بھارت پوری طرح امریکہ کی گود میں جا رہا ہے جیسے کبھی پاکستان تھا کہ اس نے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے تھے جس کا بعد ازاں بہت نقصان ہوا. بھارت ایسا نہیں کر رہا, اس نے امریکہ کی زبردست مخالفت کے باوجود روس سے S-400 میزائل سسٹم کا معاہدہ کر لیا. امریکہ نے بہت مخالفت کی ہے لیکن وہ نہیں مانا. چین کا BRI تجارتی منصوبہ جس کا میں شروع میں بھی سرسری ذکر کر چکا ہوں, حقیقت میں یہ منصوبہ چین کا دنیا میں اپنے تجارتی پنجے گاڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اس منصوبے کے لیے چین دو طریقوں کو استعمال میں لائے گا, ایک قرضہ اور دوسرا سرمایہ کاری. اس منصوبے کا روٹ روس کا وہ حصہ جو ایشیا میں ہے سے شروع کر پاکستان, گلگستان, بلتستان, گوادر, سری لنکا, ملائیشیا, مشرق وسطی سے ہوتا ہوا افریقہ میں داخل ہوتا ہے, جہاں سے یونان کے ذریعے مشرقی یورپ میں داخل ہو جاتا ہے اور روس ہی پر آ کر ختم ہوتا ہے. BRI کا یہ روٹ اس وقت دنیا میں استعمال ہونے والے تجارتی روٹ سے ہٹ کر ہے, لہذا موجودہ تجارتی روٹ سے استفادہ کرنے والے اس کے سخت خلاف ہیں, جن میں امریکہ, انڈیا, مغربی یورپ وغیرہ شامل ہیں. یاد رہے کہ پاکستان, بھارت اور چین کی آبادی کل دنیا کی قریباً ایک تہائی آبادی ہے. سوشل میڈیا کا ذکر کرنا ناگزیر ہے, یہ آج کا بے قابو جن ہے. یہ جن کچھ مفید کام بھی کرتا ہے, مثلا عوامی سطح پر آگاہی بڑھتی ہے. اگر کسی جابر, قاہر, مقتدر شخصیت یا ریاست کے ہاتھوں انسان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ چھپا نہیں رہتا اور بعض اوقات اس کے افشا ہونے سے اس ظلم کا کچھ نہ کچھ تدارک بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جن بڑی سطح پر تباہی پھیلا رہا ہے, سنی سنائی اور جھوٹی باتوں پر فساد پھیل جاتا ہے جس سے کسی کا مال برباد ہو جاتا ہے اور کسی کی عزت برباد ہو جاتی ہے. خاص طور پر پاکستان میں اس سے اتنے نقصانات ہو چکے ہیں کہ انہیں تحریر میں لانا مشکل ہے. اس لیے بھی کہ بدقسمتی سے ہماری قوم کا طرز عمل یا رویہ ایسا ہے کہ منفی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پھیلانے سے بھی دریغ نہیں کرتے. خدا را آپ بھی جھوٹ کے اس گاڈ فادر سے خود کو محفوظ رکھیں. یقیناً اس سے مکمل علیحدگی اختیار کرنا اگرچہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں, لیکن احتیاط کیجئے, کسی کی اگر دنیا تباہ ہوگی تو اس سے ممکن ہے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے. حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست پاکستان اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکے. حکومت کا یہ کم از کم ہدف ہونا چاہیے. اب آ جائیے اندرون پاکستان. 25 जुलाई 2018 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए। बदकिस्मती से ये इंतखाबात भी साबका इंतखाबात की तरह गैर मतनाज़े ना रह सके। 1970 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में 11 अदद इंतखाबात हुए। किसी एक इंतखाबात के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि फलां इंतखाबात मुनसफाना थे, और ना ही ये कह सकते हैं कि फलां इंतखाबात में खलाई मखलूक ने फलां जमात या शख्सियत को इकदार में लाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। यानी आज तक के तमाम इंतखाबात नतीजे के एतबार से मशकूक थे और इनमें खलाई मखलूक की तरफ से मदाखलत की गई थी। बाज़ हज़रात को ये वहम है और वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि 1970 के इंतखाबात मुनसफाना थे। बेशुमार ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि ये इंतखाबात भी मशकूक थे। बहरहाल 2018 के नतीज ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात करार दे दिया, अगरचे उसे भी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल ना हो सकी और उसे ऐसी सियासी जमातों को साथ मिलाना पड़ा जिन पर वो करप्शन और दहशतगर्दी के हवाले से सख्त तनकीद करते थे। मसलन मुस्लिम लीग, काफ और MQM दोनों इस वक्त कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ की हलीफ जमाते हैं। वजीर आजम इमरान खान की असूल पसंदी और आइडियलिज्म तो उस वक्त ही दम तोड़ गया था जब उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपनी जमात में शामिल करना शुरू किया था। बहुत से बदनाम लोग जिनमें करप्ट भी शामिल थे और बैंकों के कर्जे लेकर हजम कर जाने भी शामिल थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। ये असूल पसंदी पहले फर्द के हवाले से खत्म हुई और इंतखाबात के बाद ये जमाती हवाले से भी खत्म हो गई। बहरहाल बानमती का कुंभा जोड़कर हुकूमत की जा रही है। अलबत्ता एक फर्क है, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, हकीकत यह है कि पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बना है जिस पर करप्शन और रुपये की खुर्द बुर्द के हवाले से कोई एक इल्जाम भी नहीं है। उसकी दयानतदारी के कायल उसके दुश्मन भी हैं, चाहे वो खुले बंदों इसका इजहार करें या ना करें। इमरान खान ने पहले 100 दिन में पाकिस्तान का रुख मुतय्यन करने का वादा किया था जिसमें वो जुज़वी तौर पर कामयाब रहे, अलबत्ता बास मामलात में उसे बुरी तरह नाकामी हुई। सबसे बड़ी नाकामी इस हवाले से है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना के मिस एक रियासत बनाने का दावा था। हम ये मुतालबा नहीं करते कि अब तक ये मदीना की रियासत क्यों नहीं बनी, बल्कि हमारा इतराज ये है कि पहले 100 दिन में आपने कौन सा एक कदम ऐसा उठाया है जिसके बारे में ये कहा जाए कि रियासत मदीना की तश्कील के हवाले से ये पहला इब्तदाई कदम है। मुझे तो यूं दिखाई देता है कि फिलहाल हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। कानून साजी जो असम्बलियों का असल काम है वो अभी शुरू भी नहीं हो सकी। अलबत्ता गालम गलोच बहम तानबाजी असम्बलियों में बड़े जोर शोर से जारी है। इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद 2 बार सऊदी अरब और 1 मरतबा चीन का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब के दूसरे दौरे में पाकिस्तान को कुछ बेल आउट पैकेज मिला। उनके इन दौरों से पहले यह अर्ज कर देना जरूरी है कि गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बारी बारी मरकजी हुकूमत हासिल की, जबकि आबादी और वसाइल के लिहाज से सबसे बड़े सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ ने 10 साल हुकूमत की। हालात गवाह हैं कि दोनों जमातों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। शायद तबाह बर्बाद के अल्फाज भी असल सूरत हाल की अकासी नहीं कर सकते। इससे बढ़कर और कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त बजट का खसारा 22 खरब रुपए से जायद हो चुका है, जो पाकिस्तान की मजमूई पैदावार यानी GDP का 6.5 है। बहरहाल वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब के दूसरे दौरे में कशकोल में कुछ नकद हासिल करने में कामयाब हो गए और तेल की अदायगी भी वो भी 3 साल के लिए मुअख्खर हो गई। उसके बाद उनका चीन का दौरा हुआ जिसके बारे में अपोजिशन का तो ये बड़े जोर शोर से कहना है वो नाकाम हुआ है, लेकिन मेरी राय में एक काम उसमें ऐसा हुआ है कि अगर वो सिर्फ एक काम ही रह जाए तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान और चीन आपस की तजारत में अब डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तय हो गया कि ये युआन में होगी, इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उन पर दबाव में कमी आएगी और कुछ ऐसे معاہدے ہوئے ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے پڑھ بھی دیے تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔